بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اللہ کے نام سے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ. آج کے پروگرام کی ابتدا میں غامدی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی قانون ہے اس معاملے میں کہ قوم کوئی کیسے عروج پہ پہنچتی ہے، اس کو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے جو اس کو زوال آشنا ہو جاتی ہے، اور کیا پیغمبروں کی اقوام اور دیگر اقوام میں اس میں کوئی فرق ہے؟ آج کی جو سپر پاورز ہیں وہ کیسے عروج میں آ گئیں، اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس موضوع پر آج آپ سے چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو.
اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جس اسکیم پر بنائی ہے اس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ایک تو عالم اسباب ہے، اس کے کچھ قاعدے کچھ قوانین ہیں جو ہمیشہ سے انسان کے لیے مطالعے کا موضوع رہے ہیں. فلسفہ تاریخ کے ماہرین بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ابن خلدون نے اس کی ایک علم کی حیثیت سے باقاعدہ ابتدا کی، اور اس کے بعد ٹائن بی کی کتاب بھی اسی موضوع پر ہے. اس زمانے میں بہت سے دوسرے محققین نے بھی اپنا نقطہ نظر اس معاملے میں بیان کیا ہے، تاریخ کیسے عمل کرتی ہے، قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے. عالم اسباب میں بھی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کا ایک دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے سنن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ اپنے طریقے ہیں. بعض معاملات تو ایسے ہیں کہ وہ سر تسر عالم اسباب ہی میں انجام پاتے رہتے ہیں، یعنی اللہ نے اسباب کی جو دنیا بنا دی ہے اس کے جو قوانین طے کر دیے ہیں اس کے لحاظ سے چیزیں اپنے اپنے طریقے سے عمل کرتی رہتی ہیں. لیکن کچھ معاملات وہ بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں، جن میں ان کا ایک اپنا قانون روبا عمل ہوتا ہے. ان میں سے یہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ بھی ہے. قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو نقطہ نظر ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عالم اسباب کے اندر معاملات کیسے ہوتے ہیں اس کی تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا جائے. دنیا کے اندر اگر آپ انسانی تمدن کا مطالعہ کریں تو مادہ ایک حقیقت ہے، اس کو جب آپ توانائی میں تبدیل کرتے ہیں تو اس سے ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے. مادے کو توانائی میں تبدیل کرنے کا یہ عمل بہت سادہ جگہ سے شروع ہوا تھا، اور یہ بتدریج وہاں اب پہنچ گیا ہے کہ جہاں اس کی بڑی پیچیدہ صورتیں وجود میں آ گئی ہیں اور حیرت انگیز انکشافات اس کے نتیجے میں ہوئے ہیں. یہ اصل میں وہ طبعی علم ہے جو انسان کو طاقت دیتا ہے. انسان کو یہ طاقت جب اس کے ذریعے سے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ طاقت اس کی اجتماعی زندگی میں بھی ظہور کرتی ہے. پھر اگر وہ بنیادی اخلاقیات جو کسی اجتماعی نظم کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ کسی گروہ میں کسی قبیلے میں بدرجائے عتم پیدا ہو جائیں تو وہ انتخاب کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اس کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ اس کو عروج کے راستے پر ڈال دیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ترتیب مقرر کر رکھی ہوئی ہے، اس کے لحاظ سے میں ایک ایک قوم کو موقع دیتا ہوں. یعنی جو بنیادی اسباب ہیں وہ تو فراہم کرنا ہوں گے. اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ منتخب نہیں ہو جائے گا. کوئی اگر اپنے لیے کوئی ایسی چیز پیدا ہی نہیں کر سکا کہ جس کی بنیاد پر وہ خدا کی نگاہ میں آئے یا اپنی قومی اور اخلاقی اور علمی حیثیت میں کسی درجے میں قابل اعتنا ٹھہرے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جس طریقے سے دنیا کے اندر بے شمار چیزیں وجود میں آتی ہیں ختم ہوتی رہتی ہیں، قومیں بھی اسی طریقے سے وجود میں آتی ہیں ختم ہوتی رہتی ہیں. کتنے قبیلے ہیں جو دنیا سے ختم ہو گئے، دنیا میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے. لیکن جس وقت کسی قوم کے اندر وہ اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ انتخاب کی جا سکے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پر چند عہدوں کے لیے اسامیاں مقرر کر لیتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں ہمیں 10 آدمی انتخاب کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک معیار کوئی ایک کرائیٹیرین مقرر کر لیا جاتا ہے. اس پر جو لوگ پورے اترتے ہیں وہ 2000 ہو سکتے ہیں، 4000 ہو سکتے ہیں، 5000 ہو سکتے ہیں. جو اس پر پورے اترتے ہیں ان میں سے آپ 10 کا انتخاب کرتے ہیں. تو قدرت بھی بالکل اسی طریقے سے یہ کام کرتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو یا وہ اقوام یا وہ گروہ یا
جو کوالیفائی کر سکیں،
جو کوالیفائی کر چکے ہوتے ہیں یعنی اس بنیادی معیار پر پورے اتر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے باری باری، یعنی اس میں بھی جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ باری باری کا طریقہ ہے. چنانچہ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے جو تینوں بیٹے ہیں جن سے طوفان کے بعد زیادہ تر انسانی نسلیں پھیلی ہیں، حام کی اولاد، سام کی اولاد اور یافس کی اولاد، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. یعنی پہلے حام کی نسلیں منتخب کی گئیں، پھر اس کے بعد سامی نسلیں منتخب کی گئیں، اور اب یافس کی اولاد کا انتخاب ہوا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس انتخاب میں کسی سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر دیا جاتا ہے. کچھ اسباب اس عالم اسباب کے لحاظ سے جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ قوم ایک خاص معیار پر پوری اتر جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں 2-3-4 اقوام پوری اتر رہی ہوں، ان میں سے پھر اس لائن میں لگے ہوئے لوگوں کا انتخاب کر لیا جاتا ہے. یہ انتخاب کرنے کے بعد موقع دیا جاتا ہے. یہاں تک تو انتخاب کا معاملہ بالکل وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مشیت ہے. جیسے وہ دنیا کے اندر کسی انسان کو دولت دے دیتا ہے، کسی کو اقتدار دے دیتا ہے، کسی کو مواقع زیادہ دے دیتا ہے. دنیا چونکہ امتحان کے لیے بنی ہے تو یہ انتخاب تو اسی اصول پر ہوتا ہے.
یعنی جو اجتماعی چیزیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں پوری نیشن کو، قوم کو، وہ کچھ چیزیں تو ایٹ رینڈم مل جاتی ہیں بالکل.
یعنی وہ چیزیں تو بڑی حد تک مشترک ہیں
جی.
لیکن یہ کہ اس کا انتخاب کر کے انہیں دنیا کا اقتدار سونپ دیا جائے، دنیا میں بڑے پیمانے پر عمل کرنے کا موقع دیا جائے، یہ خدا کے انتخاب پر ہوتا ہے یہ معاملہ. کوالیفیکیشن تو پیدا کر دی عالم اسباب میں، لیکن 10 نے کر دی، 15 نے کر دی، 20 نے کر دی،
ان کو موقع نہیں ملا.
ان میں سے موقع کس کو دینا ہے؟ وہ ایک خاص لائن میں لگا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک قوم کو باری باری موقع دے رہا ہوں.
لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ اسباب ضرور ہیں جو جمع ہوتے ہیں، جو اخلاقی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو وہ یہ بیسک کوالیفیکیشن کا حصہ.
دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں جی. ایک تو مادے کو توانائی میں بدلنے کا کوئی نیا علم وجود میں آ جاتا ہے.
اس سے آپ کی کیا مراد ہے کہ کوئی اس زمانے کا بالکل جدید علم جو بھی زمانے کے لحاظ سے ہے، یا اس میں طاقت کا حصول، یا آپ یہ کہیے ٹیکنالوجی آج کی زبان میں ہم کہہ لیں اگر.
لیکن یہ زمین پڑی ہوئی ہے ہمارے سامنے اور ایک طرف انسان ہے، تو جو چیز کسی کو دوسرے پر برتری دیتی تھی وہ ابتدا میں تو میری یا آپ کی جسمانی طاقت تھی. چنانچہ آپ قدیم تاریخ کو پڑھیں تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ کسی جگہ کچھ سورما پیدا ہو گئے، جیسے کہ پرانی تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، غیر معمولی جسمانی صلاحیت کے لوگ پیدا ہو گئے. وہ جو انسان کے اندر صلاحیتوں کا فرق رکھا گیا، ان میں غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ پیدا ہو جاتے تھے، وہ ایک قبیلے کو مجتمع کر کے اچھی قیادت دے دیتے تھے، اور پھر اپنی جسمانی طاقت اور مہارت کے بلبوتے کے اوپر وہ دوسرے قبیلے کے اوپر غلبہ پا لیتے تھے. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ انسان نے اوزار ایجاد کرنا شروع کیے. اب یہ وہ موقع ہے کہ جس میں مادے کو توانائی میں بدلنے کا طریقہ اختیار کیا، جس میں پہیے کی ایجاد ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بھی اصل میں توانائی میں بدلنے کا ایک عمل ہے. اب وہ عمل ہمارے ہاں بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے، بہت سائنسی ہو چکا ہے، بڑا غیر معمولی ہو چکا ہے. یہ جو توانائی میں بدلنے کا عمل ہے، یہ اصل میں طاقت دیتا ہے. یعنی ایک تو آپ کی جسمانی طاقت ہے، آپ کی ذہنی طاقت ہے، آپ کی نفسی طاقت
اور
ہے.
اس میں ایک سیاسی طاقت میں بدل جاتا،
اس میں ایک اور طاقت پھر مادی طاقت شامل ہوتی ہے. یہ دونوں طاقتیں جب مل جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر سیاسی طاقت آپ کو حاصل ہوتی ہے. وہ سیاسی طاقت کے لیے ایک ضروری کوالیفیکیشن یا معیار جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے طریقے کے مطابق منتخب کر لیتے ہیں. یہ انتخاب تو بڑی حد تک اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، ایک لائن میں لگے ہوئے انتخاب ہو رہا ہے. لیکن جب کوئی قوم عروج حاصل کر لیتی ہے
سب. یہاں ہم ایک لیتے ہیں پوز اور ایک کال لے لیتے ہیں ساتھ.
جی ضرور.
ساتھ خاتون ہیں. عائشہ صاحبہ السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
جی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیوہ اور متعلقہ عورت اگر دوبارہ شادی کرنا چاہے تو کیا اسے بھی سرپرست اجازت کی ضرورت ہوگی؟
اچھا بہت شکریہ جی. ایک بات ہماری چل رہی ہے، وہ جیسی پہنچ جاتی ہے کسی جگہ تو آپ کا سوال ہم صاحب کے سامنے رکھیں. بہت شکریہ جناب.
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جب ایک بار اللہ تعالیٰ انتخاب کر لیتے ہیں تو پھر انہوں نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، کہ پھر وہ کسی قوم کو ایک مرتبہ جب منتخب کر کے اقتدار دے دیتے ہیں تو اس سے وہ چھینتے نہیں اس وقت تک جب تک وہ اپنے آپ کو محروم کرنے کے اسباب پیدا نہیں کر دیتی. یعنی یہاں پھر ایک قطعی اخلاقی قانون ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی قوم اگر دنیا میں فساد کا ذریعہ بن گئی ہے، اس نے اگر اجتماعی اخلاقیات کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس نے ایسے کام کرنا شروع کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں خدا کی زمین کے اوپر وہ صرف فساد ہی کے علمبردار ہو کر رہ گئی ہے، تو پھر اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ جو عمل ہے اس کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ یہ بالکل قطعی اخلاقی اصولوں پر ہوتا ہے. یعنی انتخاب کسی کا عروج کے لیے، اس کے معاملے میں تو مشیت اللہ کی کام کرتی ہے، لیکن جس وقت کسی سے چھیننا ہوتا ہے، اقتدار چھیننا، جیسے مسلمانوں سے چھین لیا گیا، جیسے یہود سے چھین لیا گیا، جیسے روما سے چھین لیا گیا، جیسے یونان سے چھین لیا گیا، جیسے اس وقت بھی بہت سی اقوام عروج پر ہیں اور ان میں بھی عروج زوال کا معاملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر یورپی اقوام کو ایک غیر معمولی عروج حاصل تھا، وہ ختم ہوا، اس کے بعد کچھ جنگیں پیش آئیں اور جس کے بعد امریکہ کو یہ حاصل ہو گیا. ایک زمانے میں ہم نے خود دیکھا کہ دو بڑی طاقتیں موجود تھیں لیکن اب ان میں سے ایک سپر پاور رہ گئی. تو یہ جو عمل ہے، اس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو خود خراب نہیں کر لیتی، اللہ تعالیٰ اس سے یہ چیز نہیں چھینتے. یہ جو عمل ہے، یہ فرمایا ہے ایک دوسرے مقام کے اوپر کہ یہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان من قریت اللہ نحن مہلکوہا او معذبوہا قبل یوم القیامہ. یعنی جو بھی قوم سامنے آتی چلی جائے گی، اسی لائن کے اندر اس کو ہم لائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اخلاقی وجود کو جب برباد کر بیٹھے گی تو دو میں سے ایک حالت لازمن پیش آ جائے گی، یا تو مٹا دی جائے گی زمین سے، اور یا یہ ہے کہ محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی.
بہت شکریہ غام صاحب. یہ ہماری بات ابھی آپ سے چل رہی ہے. خواتین حضرات، ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. غامدی صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. صبا صاحبہ السلام علیکم. ہیلو.
سے کوشچن تھا غامدی صاحب کے لیے.
جی ارشاد فرمائیے.
بعض لوگ اپنا گھر اور اپنا ملک چھوڑ کے باہر تبلیغ کرنے کے لیے چل جاتے ہیں
جی.
حالانکہ ہمارے ملک میں بھی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں جی. تو کیا یہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے؟
بہت شکریہ آپ کے سوال کا. یہ سوال غامی صاحب ہم لے لیں گے بیک وقت, لیکن ایک ٹاپک کو کسی حد تک ہم کور کر لیں. آپ نے یہ فرمایا کہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ایک کوالیفیکیشن کے بعد کہ وہ اب دنیا پہ رول کرے. ہم مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں, مسلمان رول کر رہے تھے 1000 سال تک, ان کا غلبہ دنیا کے اوپر رہا. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اخلاقی اعتبار سے یا مادی اعتبار سے یا اسباب آپ کہہ لیجئے ان کو, جس کے بعد پھر وہ چیز ہو جاتی ہے جس کو خدا زوال آشنا کرنے کا عمل شروع کرنا کہہ دیتا ہے؟
مختلف اقوام کے بارے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. بنیادی چیز وہی ہوتی ہے کہ علم کے لحاظ سے انحطاط آ جاتا ہے. یعنی وہی میں نے جو آپ سرچ کیا کہ جو اسباب اللہ تعالیٰ,
یعنی جو کامن چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تاریخ کے مطالعے سے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف اقوام میں نظر آتی ہیں, کہ یہ اور یہ وہ بات جو خاص طور سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ فرما رہے ہیں قرآن میں کہہ دیا کہ جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بگاڑتے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان سے وہ منصب نہیں چھینتے, تو کیا جو جدید تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ہیں ٹوئنبی وغیرہ, وہ اس بات کو ایسے ہی تاریخ میں دیکھتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں؟
ایسے ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی قوم کے عروج پر پہنچنے کے بعد جب اس کے یہاں علمی زوال شروع ہو جاتا ہے, علم کا لفظ بہت مطلق معنی میں بول رہا ہوں, یعنی ایک علم وہ ہے جس کا آج ہمیں تصور آتا ہے, ایک ہے جو آج سے 1000 سال پہلے آئے گا. تو علم کے لحاظ سے زوال آتا ہے اور اجتماعی اخلاقیات میں زوال پیدا ہو جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں بالعموم قوموں کے ہاں زوال کا باعث بن جاتی ہیں. لیکن اس میں جس طرح کے پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا اس پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی کہ جو انبیاء علیہ السلام کی اقوام ہیں, جس طرح مثال کے طور پر بنی اسرائیل تھے یا جس طرح ہماری اپنی امت ہے, ان کے ساتھ کچھ اور خصوصی قوانین بھی لگے ہوئے ہیں, وہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. یعنی اللہ کا ایک قانون وہ ہے جو قوموں کے لیے عمومی عروج و زوال کے قانون کے طور پر کام کر رہا ہے, ایک دوسرا قانون وہ ہے جو بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم کے لیے خاص ہے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو, ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منصب کے لیے منتخب کر رکھا,
پوری قوم کو,
پوری کی پوری ان کی اولاد کو, ان کے لیے پھر ایک خصوصی قانون ہے جزا کا بھی اور سزا کا بھی. تو یہ دونوں قوانین ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات مل جاتے ہیں, جیسے یہود کے معاملے میں ہوا, بنی اسرائیل کے معاملے میں ہوا, یا جس طرح کے بنی اسماعیل یا عربوں کے معاملے میں ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں بعض اوقات ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, اس لیے ان کو الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن عمومی لحاظ سے وہی بات ہے کہ قوموں کے اندر جب علمی زوال آ جاتا ہے, جب بنیادی اخلاقیات اور خاص طور پر اجتماعی اخلاقیات کو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پامال کیا جا رہا ہے, تو آہستہ آہستہ یہ چیز کسی قوم کے زوال کا باعث بن جاتی ہے. اچھا, اس میں پھر یہ ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں جس کو میں نے علم کا زوال کہا ہے, اس میں آپ کا زمانہ بہت کردار ادا کرتا ہے. مثال کے طور پر جس طرح میں نے عرض کیا, ایک زمانے میں جو اجتماعی طاقت ہے جو عام طور پر صحرائی بدوؤں میں بہت ہوتی تھی, جو ان اقوام میں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ جو تمدن سے بہت دور ہے, ان کے اندر آرام طلبی کم ہوتی تھی, سخت کوشش زیادہ ہوتی تھی. یہ جو علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی, یہ اصل میں اسی کی تعبیر ہے. تو ایک لمبے عرصے تک مرد کوہستانی اور بندہ صحرائی ان لوگوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ یہ متمدن دنیا کو بالعموم مغلوب کر لیتے تھے. یعنی ان کے اندر ایک فطری طاقت موجود ہوتی ہے, وہ طاقت اخلاقی بھی ہوتی ہے, سادہ فطری اصولوں کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. وہ اخلاقیات جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے, عہد کی پابندی کرنی ہے, شجاعت اور بصالت کے ساتھ جینا ہے, حمیت اپنے اندر رکھنی ہے, یہ چیزیں ان میں زیادہ ہوتی تھیں, تو یہ غلبہ پا لیتے تھے. جیسے جیسے حضارت یا تمدن یا تہذیب کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے, تو اس کے تکلفات کی وجہ سے چیز کم ہو جاتی ہے. تو ایک زاویہ یہ بھی ہے دیکھنے کا اقوام کو. آج کے زمانے میں اس طرح کی بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. یعنی اب صورتحال یہ ہے کہ انسان نے اپنے علم میں بعض ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ جس میں انسان کی جسمانی طاقت, اس کی حمیت, اس کی بصالت, اس کی شجاعت, یہ نسبتاً اب کم تر ہو گئی ہیں ان ہتھیاروں کے مقابلے میں. آسمان سے آپ اگر بارش برسا دیتے ہیں بموں کی, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو زمانے اور تمدن کے ساتھ علم کے ظہور کی صورتیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں, لیکن اجتماعی اخلاقیات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اجتماعی اخلاقیات جو ہیں وہ اپنی جگہ کردار ادا کرتی ہیں. یعنی کوئی قوم اجتماعی اداروں کے بارے میں کیا رویہ رکھتی ہے, اپنے ضوابط کے بارے میں کیا رویہ رکھتی ہے, اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر کتنا اتحاد اور کتنی وحدت ہے, وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر کتنی جرأت ایک کردار رکھتی ہے, اس کی عمومی سیرت کیا ہے, اس کے بازاروں کا کیا حال ہے, اس کی منڈیوں کا کیا حال ہے, یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو مسلمانوں پر اگر آپ اس کا اطلاق کریں تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اجتماعی اخلاقیات بھی آخری درجے میں پستی میں گر گئے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی اس وقت مسلمان ہے تو کم تولے گا, مسلمان ہے تو جھوٹ بولے گا, مسلمان ہے تو بددیانتی کرے گا, یہ چیزیں ان کی شناخت بن گئی ہیں. وقت کا کوئی احساس نہیں ہے، وعدے کا کوئی پاس نہیں ہے. بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ معاہدات کیا چیز ہوتے ہیں. عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اصل میں سیاست بازی کر رہے ہوتے ہیں. یہ سیاست بازی صرف اعلیٰ سطح پر نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی عمراء وزراء نہیں کر رہے ہوتے، نیچے بھی
عمومی چلن ایسا بگڑ جاتا
ہے. عمومی چلن ہے جس کے اندر کہیں کہیں آپ کو روشنی کی کرن نظر آتی ہے، ورنہ صورتحال وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ ایک بندہ مومن کا اجتماعی کردار تو یہ ہے کہ اگر کسی بدترین دشمن کے معاملے میں بھی اس کو کوئی بات کہنی پڑے تو وہ انصاف کے خلاف کوئی بات نہ کرے. جبکہ یہ چیز مفقود ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے مذہبی لوگوں کے اندر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ دشمنی اور دوستی کی بنیاد پر تبصرے کرتے اور بات کرتے ہیں، اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی قوم کو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ جب صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی لحاظ سے آخری درجے کی اخلاقی پستی آ گئی ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ طبعی علوم سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ دنیا میں خاص طور پر
جدید دور کے علم
جو دور بھی
عصر حاضر کے سب
اس دور میں آپ علم میں کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اگر آپ اس دور کے علم سے پیچھے رہ گئے ہیں، وہ آج کے دور کا اور ہو سکتا ہے، آج سے ہزار سال پہلے کا اور ہو سکتا ہے، پیچھے رہ گئے ہیں تو لازمن پھر آپ کو زوال آشنا ہونا ہوگا.
ہم سب ایک کال کی اجازت دیجیے. امین جاوید صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. جی
جی حضور، اپنا سوال ارشاد فرمائیے.
امین جاوید بول رہا ہوں جی، اسٹینڈرڈ کالج سے.
جناب
یہ آج آپ کے چینل پر بھی اور دیگر چینلز پر بھی ایک سوات میں ایک لڑکی کو سزا دیتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں.
جی جی.
اگر فرض کر لیجئے کہ یہ واقعی وہ لڑکی مجرم ہے
جی،
تو کیا ان کو سزا اس طرح سے دینے کا حق پہنچتا ہے؟ انہوں نے ہاتھ اور بازو تھام رکھے ہیں، کیا یہ محرم ہے اس کے؟
ٹھیک ہے،
یہ سوال
جی جی بہت شکریہ غام صاحب کے سامنے، یہ سوال بھی رکھیں گے. ہم صاحب اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، وہ جو حصہ آپ نے فرمایا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کو یہ ذمہ داری دی، یا ذریت ابراہیم ہے یا ذریت اسماعیل ہے، تو ان کے ساتھ معاملہ کیسے خاص ہوتا ہے؟
ان کے ساتھ معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ ان کا انتخاب بھی ایک خاص مقصد کے لیے ہوا ہے. یعنی اس خاص مقصد کو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کی باقی قوموں کو تو کسی نہ کسی میدان کے اندر اپنی برتری ثابت کرنی ہے، لیکن ان کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں. یہ بالکل ویسا ہی انتخاب ہے جس طرح کا انتخاب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے معاملے میں کرتا رہا ہے، یعنی اپنی مشیت پر، اپنے قانون کے مطابق اور اپنی حکمت کے تحت، جس کو بیان بھی کیا قرآن مجید نے کہ اللہ عالم و حیث و یجل و رسالت ہو، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کے کندھوں پر رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح رسولوں اور نبیوں کا انتخاب کرتا ہے، بالکل اسی طرح اس نے ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا. ان کا انتخاب کر کے ان کے لیے خصوصی قانون جاری کر دیا گیا. وہ قانون تورات میں بھی بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے. وہ قانون یہ تھا کہ دیکھیے، آپ ایک شریعت کے حامل بنائے گئے ہیں، ایک دین آپ کے سپرد کیا گیا ہے. آپ اگر اس کی وفاداری کا حق ادا کریں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، آپ دنیا پر حکومت کریں گے، دنیا کی قومیں آپ کے سامنے محکوم ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے اس شریعت کے ساتھ بے وفائی کی، اس دین کے ساتھ بے وفائی کی، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر دنیا کی قوموں کو چڑھ دوڑنے کا موقع دیا جائے گا اور تم ان کے محکوم ہو جاؤ گے. تو گویا دنیا میں ایک جزا و سزا کا خصوصی قانون ہے جو خالص دین کے ساتھ وابستہ کر کے ذریت ابراہیم کو دے دیا.
اور وہ شریعت سے ریلیٹڈ ہے،
وہ شریعت سے ریلیٹڈ، یعنی خدا کا جو قانون، خدا کا ضابطہ، خدا کا دین دیا گیا ہے، اس کو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نمایاں ہونا چاہیے. وہ اگر نمایاں ہوگا ان کی زندگی میں تو دنیا میں خدا کی دعوت کا یہ نمونہ بنیں گے. اگر نہیں نمایاں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو گواہی تھی وہ نہیں دی، جو شہادت جس کے اوپر یہ فائز کیے گئے تھے اس کو انہوں نے چھپا لیا. یہ صورتحال جب ان کی طرف سے صادر ہو جائے گی تو انہیں دنیا میں سزا دی جائے گی. یہ جو جزا و سزا کا خصوصی قانون ہے، اس میں جزا بھی بڑی غیر معمولی ہے، ایک بڑا منصب ہے، اللہ کی مدد ہے. بہت تھوڑے اسباب کے اوپر بھی اللہ اپنی مدد اس میں شامل کر دیتے ہیں، جس کو تورات میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے، بائبل کے صحیفوں میں، کہ خدا تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ جو خصوصی صورتحال ہے ان کی، یہ ان کو ایک خصوصی حیثیت بھی دیتی ہے. لہٰذا ان کے عروج و زوال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق بھی بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے، یہ باقی اقوام کے ساتھ نہیں.
ٹھیک، ہم صاحب بہت شکریہ. خواتین حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش، جاوید احمد غامدی کے ساتھ. یہ سوال و جواب کا پروگرام ہے جو دین اور عمومی معاملات کے بارے میں ہم نشست کرتے ہیں غامدی صاحب سے. اس وقت ایک لائیو کال ہے ہمارے پاس نعیم صاحب کی کوئٹہ سے. السلام علیکم حضور.
میرا سوال ہے جی
جناب،
کہ اس وقت دنیا میں مختلف نظام ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اشتراکی نظام ہے، معیشت کے حوالے سے کچھ مکس اکانومی بھی ہمارے ہاں لوگوں میں، مختلف ملکوں میں پائی جاتی ہے، تو اس میں کون سا معاشی سسٹم جسے اسلام کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں یا قریب کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ امام صاحب. اب میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے لے کے نا ایک ایک سوال ان کے مختصر جوابات آپ سے. بہن نے عائشہ نے سوال کیا تھا کہ جو بیوہ یا متعلقہ عورت ہو وہ جب دوبارہ شادی کرے تو اس کو پھر اسی طرح پابندی کرنی ہے ولی سے اجازت لینے کی اور سرپرستی کی؟
ایک اچھی بات ہے, اپنے اعزاز کو اقربا کو اپنے بزرگوں کو شامل کرنا چاہیے, لیکن یہ کوئی قانونی تقاضا نہیں ہے.
نہیں, خاص اس معاملے میں یا عام شادی میں بھی؟
عام شادی میں بھی یہ کوئی قانونی تقاضا نہیں ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے قانون, قانون کے لحاظ سے تو یہ لڑکا اور لڑکی ہیں جن کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ انہیں شادی کرنی ہے, ان کو پورا اختیار ہے, اللہ کا دیا ہوا حق ہے اور وہ یہ حق جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم چونکہ ایک معاشرے میں جنم لیتے ہیں, ہماری ایک تہذیب ہے, ہماری کچھ روایات ہیں, ہمارے ہاں رشتوں کا ایک تقدس ہے, تو اس وجہ سے والدین کو شامل کر کے, اولیاء کو شامل کر کے ایسے فیصلے کرنے چاہیے. یہ اس کی اچھائی ہے. ایک چیز تہذیبی روایات سے تعلق رکھتی ہوتی ہے, معاشرتی زندگی کا حسن بن جاتی ہے, اور ایک چیز قانون ہے. قانونی لحاظ سے جب ایک لڑکا اور لڑکی یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آج سے ہم میاں بیوی ہیں, تو وہ شادی شدہ شمار کیے جاتے ہیں. ان کے اس حق کو کوئی شخص بھی باطل نہیں کر سکتا.
یعنی یہ سوال پھر اس لحاظ سے ریلیونٹ ہے کہ جو اصل بات ہے کہ آپ کا سرپرست کوئی ہو, اس کی اجازت سے آپ یہ کام کریں, تو وہ دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہے.
دونوں صورتوں
میں, اور وہ ایک مشورے والی بات,
ایک مشورہ ہے, ایک تہذیبی روایت ہے. وہ اصل میں ہماری معاشرت کا حسن ہے, اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اور اپنے اعزہ اقربا کو ساتھ لے کے شادی کرنی چاہیے. یہ ویسے بھی ایک بڑی عمدہ چیز ہے کیونکہ سوسائٹی ساتھ کھڑی ہوتی ہے, تو شادی بیاہ کے معاملات میں اس کی مدد بھی حاصل ہو جاتی ہے. کسی پر ظلم نہیں ہوتا, زیادتی نہیں ہوتی. ایسا کوئی معاملہ ہو تو لوگ پشت پناہی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. والدین کی اور خاص طور پر اولیاء کی سرپرستی کی خواتین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. لیکن یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کا تعلق معاشرتی چیزوں سے ہے, اس سے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. قانون میں ایک لڑکے اور لڑکی کی مرضی اور منشا اور ان کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر شادی ہو جاتی ہے.
صحیح. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جو لوگ تبلیغ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تاکہ دین پہنچائیں, آپ کے خیال میں یہ بات کیسی ہے؟
یہ بات یہ کہ تبلیغ کی ذمہ داری تو ہم پر ہمارے اپنے ماحول میں ڈالی گئی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بیدار رہے. اس کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کے اعزہ اقربا ہیں, اس کے دوست احباب ہیں, وہ جہاں کام کرتا ہے وہاں کچھ لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, ان لوگوں تک اسے اچھی بات جب موقع ملے اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو تبلیغ آپ کے گرد و پیش کے ماحول میں ہوتی ہے اور اسی کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے. قرآن مجید نے اس کو مسلمانوں کی ایک عمومی چلنے پھرنے کی ذمہ داری قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ مسلمان اپنے عام ماحول کے اندر عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہوتے ہیں. یعنی جو بھلائی کی باتیں ہیں ان کے بارے میں توجہ دلائیں گے, لوگوں کو تلقین کریں گے, جو برائی کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کو متنبہ کریں گے, ان سے روکنے کی کوشش کریں گے. تو یہی تبلیغ ہے اور اسی چیز کو دین میں ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے. روم, ایران, توران اور امریکہ اور برطانیہ کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی. اس کے لیے امت مسلمہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ان کو وہ کردار ادا کرنا ہے. ہماری حکومتوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. فرد کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہمارے دائرے میں ہوتی ہے.
لیکن غالب صاحب, جو تبلیغ پر لوگ جاتے ہیں وہ سیکھتے سکھاتے یہ ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ طریقہ سکھایا ہے, وہ نکلے اپنے گھروں سے اور انہوں نے یہ کام کیا.
نہیں, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کسی تبلیغی مشن پر نہیں نکلے. دو صورتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب ایک بڑا امپائر قائم ہو گیا, ایک بڑی مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو گئی, تو جس طرح سے اب لوگ مائگریٹ کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں نا, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی کینیڈا جا رہا ہے, کوئی برطانیہ جا رہا ہے, کوئی خلیج کے ممالک میں منتقل ہو رہا ہے, تو اسی طرح سے صحابہ کرام بھی سرزمین عرب سے نکلے اور دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے. وہ کسی تبلیغی دورے پر نہیں گئے تھے, وہ تو چلے گئے. یعنی انہوں نے
کسی
لوگوں کو اپنا مستقر بنا لیا. وہ جہاں جہاں گئے ان کے گرد و پیش کے ماحول میں روشنی پھیلی اور اس کے ذریعے سے ایک تبلیغی کام ہوا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی جگہ پر لوگ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضور سے یہ درخواست کی کہ آپ کچھ لوگوں کو ہماری تعلیم کے لیے ہمارے پاس بھیجیے. تو وہاں ریاست کی طرف سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ وفود اس مقصد کے لیے بھیجے گئے. یہ دو بالکل الگ.
وہ آپ بتا رہے ہیں نا بات, جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, جو آپ نے پہلے
ریاست کی ذمہ داری ہے, نظم اجتماعی کی ذمہ داری ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح مثال کے طور پر امریکہ میں, برطانیہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ لوگ جائیں, انہیں تربیت دیں, انہیں دین بتائیں, سمجھائیں. اس موقع پر کچھ لوگ والنٹیئر بھی کر سکتے ہیں, ریاست بھی اس کا اہتمام کر سکتی ہے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ تبلیغ کی ذمہ داری ہم پر ایران, توران کی اور امریکہ اور برطانیہ کی عائد ہوتی ہے, یہ بات ٹھیک نہیں.
ہم سب سلیم صاحب کی بات سنتے ہیں لاہور سے. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام
جی. سلیم بات کر رہا ہوں لاہور سے
جناب.
جی اچھا, میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا گاندھی صاحب سے کہ قرآن پاک میں ہے کہ نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے.
جی
تو جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے کام بھی کرتے رہتے ہیں تو کیا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی؟
ٹھیک ٹھیک, اچھا سوال ہے جناب سلیم صاحب آپ کا. ہم سب اس سے پہلے کہ میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں, یہ بات کہ جس معاشرے میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے واقفیت بھی بہت کم ہے, دین پر عمل درآمد بھی بہت کم ہے, اخلاق کا بھی وہی حال ہے جو آپ نے بیان فرمایا, اس موقع پر تو یہ بات بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ تبلیغ کے لیے گھر سے لوگ چلے جائیں اور 40-40 دن کے لیے اور اس سے بھی زیادہ دنوں کے لیے.
یہ تو وجہ نہیں ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تبلیغ کا طریقہ کیا ہے اس پر کبھی علمی کام کیا ہی نہیں گیا. میں نے تو اپنی کتاب میزان میں ایک پورا باب قانون دعوت کے عنوان سے لکھا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ تبلیغ اور دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے. ہمارے ہاں لوگ تبلیغ کی آیات پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید میں, یہ نہیں جانتے کہ وہ کن سے متعلق ہیں. پیغمبر کے لیے تبلیغ کا ایک الگ قانون ہے, علماء کے لیے تبلیغ اور دعوت کا ایک الگ قانون ہے, عام آدمی کے لیے تبلیغ اور دعوت کا ایک الگ قانون ہے, اور اگر مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم وجود میں آتا ہے تو اس میں لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں اس کا ایک الگ قانون ہے. اس کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. تو کامن مین عام آدمی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی کو بچوں کو گھر کو نوکری کو ملازمت کو چھوڑ کر باہر نکل جائے, اس کو اپنے ماحول میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینی ہوتی ہیں.
یہ فرمائیے جناب کہ دنیا میں معیشت کے مختلف نظام رہے اور ہم نے دیکھا کہ پہلے سرمایہ داری نظام کا بہت غلہ تھا, اس کے بعد پھر یہ سوشلزم اور کمیونزم کا بہت چرچا ہوا, وہ پھر اس کو زوال آشنا ہو گیا. کیا اسلام کا بھی کوئی معیشت کا نظام ہے؟
نہیں, اسلام کا کوئی معیشت کا نظام نہیں ہے, نہ اسلام اس مقصد کے لیے آیا ہے. مذہب یا دین کے بارے میں یہ بات پوری طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا اصل موضوع دنیا نہیں ہوتی, اس کا اصل موضوع آخرت ہے. وہ ہماری موت کے مسئلے کو زیر بحث لاتا ہے, وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس دنیا میں جانے سے پہلے تمہیں کیا تیاریاں کرنی ہیں. اس میں جو بنیادی بات ہمیں حاصل کرنی ہے وہ اپنے نفس کی تہذیب ہے, یعنی ہم اپنے نفس کو کتنا پاکیزہ بناتے ہیں. یہ پاکیزگی انفرادی زندگی میں بھی چاہیے, یہ پاکیزگی اجتماعی زندگی میں بھی چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قانون دیتے ہیں جو بہت محدود دائرے میں ہوتا ہے, جس کو ہم شریعت سے تعبیر کرتے ہیں. اس نوعیت کا جو قانون ہمیں دیا گیا ہے وہ معیشت کے بارے میں بھی ہے, لیکن وہ 5 ہدایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں. ان کے علاوہ باقی معاملات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون سازی نہیں کی. قانون سازی کو بھی اس دائرے تک محدود رکھا ہے کجا یہ کوئی نظام دیا جائے. تو نظام یا سسٹم یہ تو انسان بناتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں عام اسکیم چل رہی ہے اس کے مطابق بنتے ہیں. تو اس روشنی میں مطالعہ کرنا چاہیے اس معاملے کا. فری مارکیٹ اکانومی یہ در حقیقت کیا چیز ہے؟ یہ سرمایہ کے عمل کا ایک فطری طریقہ ہے جو دنیا کے اندر قائم ہے, ہمیشہ سے یہ طریقہ موجود ہے, ایسے ہی رہے گا, فطرت کا قانون یہی کہتا ہے. لیکن یہ فری مارکیٹ اکانومی کس سے صادر ہوتی ہے, کون اس کو روبہ عمل کرتا ہے؟ انسان. انسان کیا ہے؟ انسان کے اندر خرابیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں. تو اگر تو انسان یہ سمجھ رہے کہ سرمایہ کا یہ عمل بھی گویا اینٹ پتھر کو بنانے کا عمل ہے, اس میں انسان شامل نہیں ہے, تو پھر تو چیز اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہونی چاہیے. لیکن مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمارے ہر معاملے پر اخلاقی اصولوں کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے. جب آپ اخلاقی اصولوں کے غلبے کی بات کرتے ہیں تو پھر فری مارکیٹ اکانومی کے اوپر کچھ پابندیاں لگیں گی, کچھ حرام حلال کے قیود طے کیے جائیں گے, کچھ اس سے پیدا ہونے والے نتائج کے بارے میں متنبہ کیا جائے گا. یہ سارے معاملات ہوں گے اور یہ قرآن نے بھی کیا ہے اور یہ عقل عام بھی کہتے
ہیں. چند کہہ سکتے ہیں اصول ضرور دیے ہیں, نظام ہے سچ کوئی نہیں.
نظام دینا تو بوزم بھی نہیں ہے, اس لیے کہ نظام تو تمدن کے لحاظ سے بنتے ہیں, بگڑتے ہیں, تبدیل ہوتے ہیں. یہ تو کسی عالمگیر دین کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس
جو صدیوں تک برقرار ہے. خاتون حضرات ایک وقفے کی اجازت دیجیے, وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے, ہم آپ کے سوالوں کا انتظار کریں گے اور غاندھی صاحب ان کے جواب دیں گے. خاتون حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین و دانش, غامدی صاحب سے ہم سوال کر رہے ہیں اور آپ کی لائیو کالز کا انتظار کرتے ہیں. ایک سوال ہے ہمارے پاس عمر صاحب کی جانب سے. السلام علیکم حضور. ہلو,
السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام جناب.
عمر بات کر رہا ہوں لاہور سے.
جی ارشاد فرمائیے.
جی میرا غامدی صاحب کوشچن یہ ہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اور سارے مذاہب میں روحانیت کے متعلق کہا جاتا ہے, سب میں کے متعلق ڈیٹیل موجود ہے. تو روحانیت کے ساتھ ساتھ جو مراقبہ بزرگان دین کہہ گئے ہیں اس کے متعلق تھوڑا سا بیان کیجیے, کیونکہ مراقبہ تو باقی مذاہب میں بھی ہے, اس کے متعلق اور روحانی تو مراقبے کے متعلق کہیے گا.
بہت شکریہ جی. ہم سب اس سے پہلے جو سوال تھا وہ ہمارے پاس یہ تھا کہ یہ آتا ہے نا قرآن میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء, یہی آیت غالباً,
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر,
والمنکر. کہ بے حیائی سے روکتی ہے نماز. تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو نمازی پڑھتے ہیں اور ان کے کردار میں مسائل پر ہیں ایسے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس آیت کو یعنی سمجھنے میں کوئی غلطی ہے یا اس کے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ ہے, اصل بات کیا ہے؟
اس آیت میں یہ کہا گیا کہ نماز روکتی ہے, یہ نہیں ہے کہ نماز روک دیتی ہے. روکتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ
منع کرتی
آپ کو توجہ دلاتی ہے. جب آپ خدا کے لیے اٹھتے ہیں, آپ اس کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کو غلطیاں نہیں کرنی چاہیے, گناہ نہیں کرنے چاہیے, لوگوں سے برا نہیں پیش آنا چاہیے. نماز آپ کو یہ توجہ دلاتی ہے, یہ بالکل ایسے جیسے آپ کا ضمیر آپ کو توجہ دلاتا ہے. تو انسان بعض اوقات ضمیر کی آواز کو بھی دبا دیتا ہے. ضمیر تو بار بار توجہ دلاتا رہتا ہے, بار بار توجہ دلاتا رہتا ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کی آواز پر کان دھرتے ہیں. ضمیر بھی روکتا ہے, ضمیر بھی ٹوکتا ہے, یعنی ہمارے اندر ایک نفس لوامہ موجود ہے, ملامت گر ایک ہستی موجود ہے جو ہمارے اندر سے ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ دیکھو یہ برا کام ہے, تم یہاں زیادتی کر رہے ہو, تم یہاں حدود سے تجاوز کر رہے ہو. تو ہم اس کی آواز کو بھی دبا دیتے ہیں, اسی طرح نماز کی آواز کو بھی دبا دیتے ہیں. تو انسان بعض اوقات ایسا کرتا ہے کہ وہ ایک کام کرتا رہتا ہے اور اس کام کے ساتھ اس کا تعلق بس اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ جو کچھ بھی آواز آ رہی ہے مجھے اس کو نہیں سننا, اپنے کان بند کر لیتا ہے. تو انسان کسی زاجر کی, کسی وائز کی, کسی توجہ دلانے والے کی آواز سنے گا تو تب یہ ہوگا نا. نماز تو اپنا کام کرتی رہتی ہے, وہ تو جیسے ہی آپ اٹھیں گے جس طرح ضمیر کے اندر سے آواز آتی ہے, اسی طرح نماز بھی آپ کو توجہ دے.
ایکچولی کیا ہوتا ہے, نماز آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, خدا سے ایک تعلق جڑ جاتا ہے, پھر آپ کچھ قرآن پڑھتے ہیں, کچھ آگے جھکتے ہیں, ایک کیفیت ہوتی ہے دنیا سے کٹ کے اس کے سامنے پہنچ جانے کی. یہ اگر شعور کے ساتھ ہو تو پھر ہے نا, ورنہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے موہوم سی جو نماز پڑھنے سے واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے.
نہیں, کوئی جنتر منتر نہیں ہے, شعور کے ساتھ ہی ہوگا. یعنی اگر انسان اس احساس کے ساتھ خدا کے حضور میں جائے گا کہ میں اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں اور میرا پروردگار گناہوں کو پسند نہیں کرتا, وہ مجھے پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے, وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ میں کم تول کے آؤں اور ملاوٹ کر کے آؤں اور جھوٹ بول کے آؤں اور بددیانتی کر کے آؤں, یہ احساس اور یہ شعور اگر موجود نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک عمل ہے جو میں نے کر لیا ہے, وہ بھی ایک عمل ہے جو میں نے کر لیا ہے, تو پھر نماز کیا کر لے گی؟ تو نماز کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے وہ آپ کو روک دے گی, وہ روکتی ہے. روک دینے اور روکنے میں بڑا فرق ہے. روکنے کا مطلب یہ ہے کہ شعور کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو وہ آپ کو ضرور توجہ دلائے گی, متنبہ کرے گی, آپ سے کہے گی کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, زبان حال سے کہے گی. لیکن اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے, پولیس نہیں ہے کہ وہ آپ کو روک دے گی. آپ اس آواز پر کان دھریں گے, شعور اور احساس کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ اثرات ہوں گے, نہیں پڑھیں گے تو وہ ایک رسم بن جائے گی اور آپ نماز بھی ادا کر لیا, آپ برے کام بھی کر,
اور اسی وجہ سے پھر برے کام بھی ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. السلام علیکم. ہلو.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام رضا ہے, میرا ایک کوشچن ہے.
جی.
کہ ہمیشہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہمیشہ اللہ امی ابو کی بات ماننی چاہیے.
جی جی.
مگر اگر ہمارے ابو ہی ہمیں یہ کہیں کہ بائی ٹھہرے ہوئے بندے کو کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں, تو یہ کیا, ہم لوگ کیا کریں؟
صحیح ہے, بہت اچھا سوال ہے بیٹا آپ کا. خان صاحب, روحانیت کیا ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں نفس سے تعبیر کرتا ہے, اس کو قدیم یونانی فلسفے میں سول سے تعبیر کیا گیا, اور یہ سول یا روح جو ہے یہ خاص لفظ بن گیا کہ جس پہ انسان کے اندر جو غیر مرئی شخصیت چھپی ہوئی ہے اس کو تعبیر کیا جائے. اس غیر مرئی شخصیت سے رابطہ پیدا کرنا, اس سے تعلق پیدا کرنا, یہ انسان کی ایک بڑی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے. جس طریقے سے مادی دنیا کے اسرار دریافت کرنا یہ انسان کی بڑی خواہش رہی ہے, تو جس طرح مادی دنیا کے اسرار کو دریافت کرنے کی خواہش نے سائنسی علم پیدا کیا ہے یا طبعی علوم پیدا کیے ہیں, اسی طرح نفسی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ روحانی, یعنی آپ نفس کا لفظ اختیار کر لیں یا روح کا لفظ اختیار کر لیں, تو نفسی اور روحانی جو انسان کے اندر طاقت موجود ہے یا وہ غیر مرئی شخصیت موجود ہے, اس سے رابطہ پیدا کرنا, اس کے اسرار دریافت کرنا, اس تک پہنچنا, یہ بھی انسان کی خواہش رہی ہے. یہ دونوں دنیوی چیزیں ہیں, ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے.
اچھا,
یعنی مذہب کا اس سے کوئی رابطہ ضابطہ نہیں. اسی وجہ سے پورا قرآن مجید اس لفظ سے خالی ہے. جو اصل دین ہے, نہ تورات میں آپ کو یہ لفظ,
روح کا لفظ تو قرآن میں آتا ہے.
روح کا لفظ قرآن مجید میں آتا ہے, ایک بالکل مختلف مفہوم میں. قرآن مجید میں تو روح جو ہے وہ وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ روح الامین کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور وہ اس پھونک کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی شخصیت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یعنی وہاں اس کے کئی استعمالات ہیں, لیکن روحانیت کوئی ایک چیز ہے, یہ قرآن مجید کے لیے اجنبی لفظ ہے, یہ بائبل میں بھی کہیں استعمال نہیں ہوا. تو کیوں, وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی شخصیت جو ہے یہ تو مذہب کے مخاطب ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کی عقل کو بیدار کر کے اس کو ان حقائق کی طرف متوجہ کرے جو اس عالم میں موجود ہے، اور انسان کو یہ احساس دلائے کہ اس کو ایک دن خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، اس کے لیے اس کو اپنی تہذیب نفس کرنی ہے. یہ مذہب کا موضوع ہے. یہ بات کہ انسان اپنے روحانی وجود سے رابطہ پیدا کرے اور اس جسمانی وجود کی کثافت کو دور کرے اور نفس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو وہ ان قوانین کو دریافت کر کے کچھ نئی طاقتیں حاصل کرے، یہ جس طرح مادی علوم کے معاملے میں ایک سائنس ہے اسی طرح یہاں بھی ایک سائنس ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو اس کے ماہر ہیں جس طریقے سے سائنسی علوم کے ماہر ہیں، ان کو میں نفسی علوم کہتا ہوں. ان میں مراقبے کیے جاتے ہیں، یعنی مراقبہ
یہ اس کی ایکسرسائزز ہیں،
یہ اس کی ایکسرسائزز ہیں. جس طرح کہ ایک سائنس دان لیبارٹری میں جاتا ہے، جس طرح وہ قوانین کا مطالعہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے نفسی علوم میں بھی یہ ہوتا ہے. پھر نفسی علوم کا ظہور ہوتا ہے ہپنوٹزم میں، اسی طریقے سے اور بہت سے علوم و فنون میں جو آپ پیرا سائیکالوجی میں عام طور پر زیر بحث رہتے ہیں. قدیم زمانے میں یہی علوم ہے کہ جو جادو میں، ٹونے میں، اس طرح کی چیزوں میں تبدیل ہو جاتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب کا تعلق انسان کی عقل سے ہے، وہ انسان کی عقل کو مخاطب کرتا ہے، انسان کی اصل شخصیت کو بیدار کرتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کو بھی پہچانے اور خدا کو پہچاننے کے بعد اس چیز کو بھی جانے جو اس کی تہذیب نفس کے لیے ضروری ہے. ان سب چیزوں کو الگ الگ کر لینا چاہیے. روحانیت کے مراقبے اصل میں نفسی شخصیت کو دریافت کرنے، اس سے رابطہ پیدا کرنے، اس کے قوانین تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہ چیز بھی بالکل ویسی سائنس ہے جس طرح مادی علوم کی سائنس ہے. جس طرح مادی علوم کی سائنس میں آئنسٹائن کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح یہاں بھی کسی مذہب کی ضرورت نہیں. بدھوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، ہر جگہ اس کے ماہرین پائے جائیں گے اور غیر معمولی آپ کو کارنامے دکھائیں گے، کرشمے دکھائیں گے.
وہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں نا، اہل مذہب کے ہاں، اہل تصوف کے ہاں، وہ پھر کچھ عقیدہ بھی رکھتے ہیں، جب ان کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو لوگ ان کو مذہب سے جوڑ دیتے ہیں.
یعنی وہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک مسیحی ہو یا ایک بڑا اچھا مسلمان ہو اور وہ اس کے ساتھ اچھا سائنسدان بھی ہو، تو وہ اگر سائنسی علوم میں کوئی
اس کو الگ خانے میں رکھنا
اس کو الگ خانے میں رکھنا چاہیے. یعنی یہ روحانیت اور نفسی علوم یہ ایک بالکل الگ خانہ ہے، مذہب ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ علوم کی قسم کی چیز ہے اور اس کو بھی ریاضتوں سے، مشقوں سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. بہت سی اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کی جا سکتی ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہی انسانی جسم ہوتا ہے، ایک باڈی بلڈر کیا کرتا ہے، وہ اس انسانی جسم کو کس جگہ نمایاں کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. تو ایسے ہی اگر نفسی علوم کی طرف توجہ کی جائے تو ان مراقبوں اور ریاضتوں کے ذریعے سے آپ اپنے اندرون کو دریافت کرتے ہیں. تو یہ جو علم ہے یہ کوئی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، یہ مشق اور ریاضت کا ایک فن ہے جو ہمارے ہاں بدھوں کے ہاں بھی موجود ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی موجود ہے، مسلمانوں میں بھی اس کے ماہرین پائے جاتے ہیں.
امام صاحب، ہم اپنے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ایک نوجوان لڑکی نے سوال کیا تھا کہ ماں باپ ہمیں کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں اور خود وہ کہہ دیتے ہیں دروازے پہ آنے والے کو، کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، آپ کیسے تبصرہ کریں گے؟
میرا احساس یہ ہے کہ یہیں سے اصل میں ہمارے ہاں وہ تضادات اور منافقت جنم لیتی ہے، جس کے بعد بچے بچپن ہی سے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ ان کو اپنی ظاہری اور باطنی شخصیت کو الگ الگ رکھنا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے والدین کو پھر کوئی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اخلاقی نصیحت کریں. بچوں کو تربیت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی ذاتی زندگی میں وہی بن کر رہیں. اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر ان سے بھی اعلیٰ اخلاق کی توقع نہ کریں. اللہ چاہے گا تو ان کو ہدایت دے دے گا. آپ کے اس طرز عمل سے وہ منافقت تو سیکھ جائیں گے، وہ دین، اخلاق اور اعلیٰ اقدار نہیں سیکھ سکتے.
اور وہ بچے جو اتنی سمجھ رکھتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ ابھی خود بات اس کو اچھی طرح سمجھ لیں.
میرا احساس یہ ہے کہ انہیں اپنے والدین سے بھی ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنی چاہیے کہ آپ جن اخلاقی اصولوں کی ہمیں نصیحت کرتے ہیں اگر وہ آپ کی ذاتی زندگی میں نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے یہاں بھی نہیں آئیں گے.
بہت شکریہ غام صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے. خواتین حضرات، اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ کے سوالوں سے عبارت ہوتا ہے. آپ ایس ایم ایس بھی کرتے ہیں، آپ ای میلز بھی کرتے ہیں اور یہ لائیو کالز بھی ہوتی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.